الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اگر لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں, تکذیب یا انکار کرنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک انکار تو یہ ہے کہ سرے سے تعلیمات نبوی کو قبول ہی نہ کیا جائے, مانا ہی نہ جائے, اقرار ہی نہ کیا جائے. یہ بہت کڑا انکار ہے اور اس انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. دوسرا انکار ہے صورتاً, عملاً. مانا تو جائے, زبانی مان لیا جائے, لیکن عمل نہ کیا جائے. یہ بھی بہت شدید تر ہے. ماننے والے لوگ مسلمان تو کہلاتے ہیں, لیکن عملاً انکار کرنا, ارشادات نبوی پر عمل نہ کرنا, زندگی اس کے مخالف گزارنا, اب یہ معاملہ اللہ کریم کے پاس ہے. وہ چاہے تو معاف کر دے, لیکن اگر حساب ہوا تو پھر بہت کڑا ہوگا. تو اگر آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں. فقد کذب امم من قبلکم, آپ سے پہلے بہت سی جماعتوں کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا انکار کیا گیا. یہی تو امتحان ہے. آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو مادی وجود پاتا ہے, اور اس عالم میں روح تابع ہے مادی وجود کے, براہ راست مکلف مادی وجود ہے. خواہشیں وہ کرتا ہے, حظ وہ اٹھاتا ہے, لذتیں وہ حاصل کرتا ہے, دکھ اسے ہوتے ہیں. یہ ساری واردات مادی وجود کے ساتھ ہوتی ہیں, روح اس کے تابع ہے. ان اچھائیوں برائیوں کو محسوس کرتا ہے, فیل کرتا ہے, لیکن براہ راست معاملہ بدن کے ساتھ ہوتا ہے. برزخ میں موت کے بعد براہ راست مکلف روح ہو جاتی ہے. عذاب ثواب براہ راست روح کو ہوتا ہے, بدن اس کے تابع ہوتا ہے, روح سے ہو کر بدن تک پہنچتا ہے. جیسے بدن کے اعمال کی دنیا میں بدن سے ہو کر راحت یا تکلیف روح تک پہنچتی ہے, برزخ میں روح سے ہو کر بدن تک پہنچتی ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو دونوں برابر مکلف ہو جائیں گے. جسے جنت نصیب ہوگی, جنت کی راحتیں روح بھی اور بدن بھی دونوں محسوس کریں گے, اور جسے سزا ملے گی, سزا کے دکھ بھی دونوں محسوس کریں گے. تو بدن جو ہے چونکہ مادی ہے, تو اس کی زیادہ توجہ مادی لذات کی طرف ہوتی رہتی ہے، سوائے اس کے ایک راستہ ہے کہ کوئی دامن نبوت تھام لے اور روح کو اتنا مضبوط کرے کہ اس مادی دنیا میں مادی لذات کی بجائے اسے روحانی لذات زیادہ مرغوب ہو جائے، مادی بدن کو تکلیف بھی ہو تو پرواہ نہ کرے لیکن روحانی لذات کو نہ چھوڑے. تو اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بے شمار نبیوں اور رسولوں کا کفار نے انکار کیا، اس انکار سے نبی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، چونکہ انبیاء کے ذمے ہے اللہ کی بات کو نہایت واضح انداز میں پہنچا دے، منوانا انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، ماننے نہ ماننے کا اختیار اللہ کریم نے ہر فرد کو دیا ہے، پہنچانا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے. اور ہر نبی نے پوری دیانت و امانت کے ساتھ اللہ کریم کا پیغام پہنچایا، اس کی راہ میں شہید بھی ہوئے، تکلیفیں اٹھائیں، دکھ اٹھائے، لیکن پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پوری انسانیت کے لیے نبی مبعوث ہوئے. آپ نے تبلیغ کا حق، پہنچانے کا حق ایسے ادا کیا کہ اب 15ویں صدی جا رہی ہے لیکن دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام پہنچ نہ رہا ہو، پہنچایا نہ جا رہا ہو، بیان نہ کیا جا رہا ہو. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق، کیا لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کریم مخلوق کو کیسے پیدا فرماتے ہیں؟ کائنات بسیط میں ہر لمحہ تخلیق کا عمل جاری ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مزید نئی مخلوقات دنیا میں آ رہی ہے. بارش و برسات، بادلوں، ہواؤں، سورج کی روشنی، چاند ستاروں سے لے کر زمین کی رویدگی، پھر زندہ جانوروں کا پھیلنا، پھر درختوں کا اگنا، بے شمار چیزیں کوئی گن نہیں سکتا، اس قدر تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہے. تو جب کچھ نہیں تھا تو اتنے جہان جس نے پیدا کر دیے، اور کس ترتیب سے پیدا فرما رہا ہے، ثم یعیدہ، وہ انہیں پھر لوٹائے گا. پیدا ہو کر تباہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، لیکن پھر ہر چیز کو واپس لائے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جب کچھ نہیں تھا تو جو قادر مطلق بنا رہا ہے، بنی ہوئی چیز بگڑے گی تو اسے دوبارہ بنانا کون سا مشکل. ایک بہت بڑا مکان آپ بناتے ہیں تو ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، ایک ایک لکڑ، ایک ایک دروازہ کھڑکی نئے لاتے ہیں. اگر وہ بنا بنایا گر جائے تو اس کا مٹیریل تو وہیں موجود ہوتا ہے، دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. تو فرمایا پرسیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، زمین پہ چل پھر کے دیکھو اللہ کریم کس طرح مخلوق کو پہلی بار بنا رہے ہیں، ذرا اندازہ کرو. اور یہ تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، یہ مسلم امہ کا کام ہے. مسلمانوں کو تحقیق اور ریسرچ کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں پر تحقیق بھی مسلمانوں نے کی. آج کل چونکہ ہم اپنا راستہ چھوڑ کر کفار کے تابع ہو چکے ہیں اور پیروکار بن چکے ہیں، نام ہم نے مسلمان ہی رکھا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری تہذیب، ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ کفار کے تابع اور ہم کافروں کے پیچھے چل پڑے. پیچھے چلنے والے لوگ غلام ہوتے ہیں، انہیں کوئی چاہے کھانا دے نہ دے، پانی دے نہ دے، لباس پہنائے جیسا پہنائے، اچھا برا مارے زندہ رکھے. اور یہی حال ہے، ہمیں یہ شکوہ تو ہے کہ روئے زمین پر مسلمان جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے. کافر مار رہا ہے اور چونکہ ہم اس کے پیروکار اور غلام بن چکے ہیں اس لیے مار رہا ہے. نام ہمارے مسلمانوں کے ہیں، حلیے بھی کافروں کے ہیں اور کردار بھی ان جیسا ہے. تو اسلام نے روز اول سے، قرآن کریم نے تو حکم دیا کہ سیرو فی الارض فانظروا کیف بدل الخلق، کائنات میں پھر کر اللہ کی مخلوق پر تحقیق کرو، ریسرچ کرو، ایک طرح کی کیسے سیل پیدا کرتا ہے، کن سیلوں کو کس انداز میں جوڑ کر کیا بناتا ہے، کس طرح درخت بنتا ہے، پھول کیسے بنتا ہے، پھل کیسے بنتا ہے، انسانی وجود کیسے تخلیق پاتے ہیں، کس کس طرح سے کہاں کہاں کے ذرات آ کر ایک انسانی وجود میں شامل ہوتے ہیں، کیسا عجیب نظام ہے قدرت کا، تو اس پر تحقیق کرنے کا حکم ہے. اور جب یہ پہلی بار بنانے پہ قادر ہے تو دوسری بار بنانا کون سا مشکل ہے. اللہ کریم، وہی اللہ جو پہلی دفعہ پیدا فرما رہے ہیں وہ دوبارہ ہر چیز کو پیدا فرمائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قادر. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے عذاب دے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جس پر چاہے رحم فرمائے کوئی اس کی رحمت کے آگے بھی بند نہیں باندھ سکتا. تمہیں ہر حال اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا. اللہ کریم نے جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ بتا دیا کہ عذاب و ثواب کا فائدہ اور قانون کیا ہوگا. وہ قادر ہے، اگر ساری کائنات کو تباہ کر دے تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہ مالک ہے، اس نے خود پیدا کی، خود تباہ کر دی، کوئی اس میں حصہ دار نہیں ہے، نہ بنانے میں نہ پیدا کرنے میں. ساری کائنات کو آباد رکھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ساری مخلوق کو عذاب دے تو یہ زیادتی نہیں ہوگی، اس کی اپنی مخلوق ہے جو چاہے کرے، لیکن اس نے مخلوق پر چھوڑ دیا. فرمایا اس عالم میں تمہیں بے شمار نعمتیں دے کر، بے شمار لذتیں دے کر، بے شمار عجیب و غریب راحتیں دے کر ان سے روکوں گا نہیں، ان سے روکا نہیں گیا، کسی کام سے نہیں روکا گیا. ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ متعین کر دیا گیا. اگر میری کائنات میں میرے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق رہو گے تو دو فائدے ہوں گے، دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، عزت ہوگی، اور آخرت میں بھی کامیابی. میری کائنات میں تم ایک ادنا سا فرد ہو کر اپنی مرضی نافذ کرو گے اور جو جی چاہے گا کرو گے تو سزا پاؤ. اس نے یہ قاعدہ طے کر لیا اور اسلام نے زندگی کی کسی راحت سے روکا نہیں ہے، اس کے حاصل کرنے اور استعمال کرنے کا سلیقہ بتایا. اور یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ شرعی طریقے سے نعمتوں کو حاصل کرنے میں بھی راحت ہے اور استعمال کرنے میں بھی راحت ہے. غیر شرعی طریقے سے نعمتیں حاصل کرنے میں بھی مشکلات ہیں اور استعمال میں بھی مشکلات ہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. اور لوگو تم اللہ کی بارگاہ سے بھاگ نہیں سکتے. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ تم اس کی قدرت پہ کاملہ اس کی حدود سے باہر چلے جاؤ, نہ زمین میں چھپ کر نہ آسمانوں پہ چڑھ کر. وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہ بھی یاد رکھو, اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی اللہ کے مقابلے میں نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا. جو اس کی بارگاہ کو چھوڑے گا وہ تنہا ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ برے آدمی کو, بے دین آدمی کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی. اولادیں تک چھوڑ جاتی ہیں, دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں. بڑے بڑے امیر لوگوں کو ان کی اولادیں آج کل تو اولڈ ہومز میں جمع کرا دیتی ہیں جہاں زکوٰۃ اور خیرات پر پلتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم سے اور اس کی گرفت سے تم بھاگ کر نہیں جا سکتے. جو قاعدہ ہے وہ بھگتنا ہوگا. نافرمانی کرو گے سزا پاؤ گے, اطاعت کرو گے انعامات پاؤ گے. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہیں اللہ کریم کی گرفت سے بچا سکے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں, جو نبیوں پر, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے, اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے, اور جنہیں یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور ہم اللہ کی حضور پیش ہونا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ رحمت الہی سے نا امید ہو چکے ہیں. رحمت الہی سے نا امید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے لیے زندگی میں بھی کوئی آرام رہا نہیں ہے. بے چینی اور بے قراری ہے جو انہیں گھیرے ہوئے ہے. اولاد ہے تو وہ بھی آزمائش میں ڈالے ہوئے, دوست ہیں تو وہ بھی دھوکہ دے جاتے ہیں, اور کوئی لمحہ انہیں سکون کا نصیب نہیں ہو. مختلف عذاب الہی ہیں وہ گھیرے رکھتے ہیں, عجیب و غریب بیماریاں چمٹ جاتی ہیں, عجیب و غریب پریشانیاں چمٹ جاتی ہیں, چونکہ رحمت الہی کا ان کی زندگی میں عمل دخل نہیں رہتا. تو کوئی لمحہ سکون کا انہیں نصیب نہیں ہوتا, ہر حال میں بے سکون رہتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے, نور ایمان اور اتباع شریعت نصیب ہو تو دنیا جو ہے یہ آخرت کا پرتو ہے, ظل ہے, سایہ ہے. دنیا کی حقیقت اتنی سی ہے کہ اللہ نے اسے بنایا, جب تک چاہے گا قائم رکھے گا پھر یہ مٹ جائے گی. فی نفس ہی مٹنا ہی اس کا مقدر ہے. آخرت کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہمیشہ کے لیے, اس میں دوام ہے. اب ایک چیز دائمی ہے, ایک مٹ جانے والی ہے. تو جو طاقتور ہے وہ کمزور کو متاثر کرتا ہے. آخرت کیونکہ طاقتور ہے, دنیا کمزور ہے, آخرت اسے متاثر کرتی ہے. جو ایمان لاتا ہے اور اتباع رسالت اختیار کرتا ہے بندہ, اس کی آخرت جب سنورتی ہے تو اس کے جھونکے اس کے اثرات دنیا بھی میں بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں, وہ راحت محسوس کرتا ہے, سکون محسوس کرتا ہے, اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے. جب کوئی انکار کر دیتا ہے, کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو اس کے لیے آخرت میں دوزخ بھڑکتی ہے, تو وہ اثرات اس دنیا کو متاثر کرتے ہیں, اس کی زندگی دنیا میں بھی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے, اس کا دل دکھتا ہی رہتا ہے, وہ پریشان ہی رہتا ہے, وہ لڑتے بھڑتے شکوے کرتے روتے پیٹتے ہی زندگی گزارتا مر جاتا ہے. تو فرمایا جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا انکار کیا اور اللہ کی آیات کو نہیں مانا, وہ رحمت الہی سے ناامید ہو چکے, اس دنیا کے دکھ جو وہ جھیل رہے ہیں وہ مختلف ہیں, اور آخرت میں تو بہت ہی دردناک عذاب ہوگا. یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے, یہ سوال آتا ہے کہ دکھ تکلیفیں نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی برگزیدہ ہستیاں شہید بھی کی گئیں, نیک لوگوں پر بیماریاں بھی آتی ہیں, قتل بھی کر دیے جاتے ہیں, اور دکھ اولاد کے دکھ آتے ہیں, فوت ہو جاتی ہے اولاد, بعض بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, یہ ساری تکلیفیں نیکوں پر بھی آتی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ تکلیفوں کی اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں, نیک بندے پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو بہت سے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. بظاہر تو اسے تکلیف ہوئی لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس کے حق میں بہت اچھا. تو نیک لوگوں پہ جو دکھ آتے ہیں وہ تلافی معافات بن جاتے ہیں, بھول چوک خطائیں جو ہوئیں اللہ وہ اس بہانے معاف فرمائے. تو جو تلافی معافات بنتی ہے تکلیف, اس کا دکھ دل کو محسوس نہیں ہوتا, دل میں سکون رہتا ہے, نقصان جو کچھ نہیں ہوتا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو زیادہ اللہ کے مقرب اور اس کے قریبی ہیں اور اس کے پیارے اور اس کے ولی ہیں, ان پر جب تکلیف آتی ہے تو وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے. قرب الہی کے بعض منازل ایسے ہیں کہ جن پر تکلیفیں لازم ہیں, جیسے شہادت, قرب الہی کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ کریم فرماتا ہے شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں, قتل ہو گیا, بدن کے ٹکڑے ہو گئے, آپ نے کفن پہنایا, آپ نے دفن جنازہ پڑا دفن کر دیا, لیکن اس کے متعلق یہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, یہ سارا گزر گیا لیکن وہ مردہ نہیں, احیاء وہ زندہ ہے. مردہ وہ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں, وہ زندہ ہے, عند ربہم یرزقون, اپنے پروردگار کے پاس ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے, کھاتا پیتا ہے, موج کرتا ہے, اس کے بارے سوچو بھی نہیں. دوسری جگہ فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان پر یہ زبان سے مت نکالو کہ وہ مر گئے. تو گویا شہادت جیسی عظمت کو پانے کے لیے قتل سے گزرنا پڑتا ہے, جب قتل ہوتا ہے تو شہید ہوتا ہے. تو مقامات قرب ایسے ہیں جن میں بعض تکلیفیں لازم ہیں, ان سے گزر کر ان تک پہنچتے ہیں, تو اثر کے اعتبار سے وہ دل کو سکون بخشتی. کافر کے بدن کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا دکھ اس کے دل میں گڑ جاتا ہے, اللہ کے بندے پہ وہ تکلیف آئے تو اس کا دل اور پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن کافر گناہگار پر جو دکھ آتا ہے وہ از قسم عقوبات ہوتا ہے, یعنی وہ بطور سزا ہوتا ہے, بدن کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دل کو بھی دکھ پہنچتا ہے. تو یہ خیال نہ کیا جائے کہ مومن و کافر تکلیف میں ایک جیسے ہیں, دونوں کو بخار ہوتا ہے, دونوں کو سردی لگتی ہے، دونوں کو گرمی لگتی ہے، دونوں کو بھوک ستاتی ہے، نہیں، دونوں کی بھوک اور گرمی، سردی، بخار، صحت میں بڑا فرق ہے نتیجے اور اثر کے اعتبار سے. آپ صحت کے لیے ایک کڑوی دوائی بھی کھا لیتے ہیں، وقتی طور پر منہ کو کڑوی لگتی ہے، لیکن اس سے صحت درست ہو جاتی ہے، بخار اتر جاتا ہے، تو پھر وہ کڑواہٹ آپ کو محسوس نہیں ہوتی، وہ راحت محسوس ہوتی ہے کہ میری صحت ٹھیک ہو. لیکن کوئی میٹھا شربت بھی پی کر کیا کرنے لگ جائے تو اس میٹھے کا کیا فائدہ، وہ لذت بھول جاتی ہے، تکلیف سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح کافر کو بظاہر دنیا کی دولت اور راحتیں بھی ملیں تو اندر اس کا دکھی کرتی چلی جاتی ہے. مومن کو اگر دنیا کی کوئی تکلیف بھی آئے تو اس کے اندر راحت پیدا کرتی چلی جاتی ہے، یا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا ترقی درجات ہوتے ہیں. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه فانجیناہ اللہ من النار فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون. ابراہیم علیہ السلام نے بہت محنت کی، جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر سے ہی مقابلہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے تبلیغ کی ابتدا اپنے ہی والد گرامی سے کی، بات بڑھتے بڑھتے قوم تک، حکمران تک، بادشاہ تک پہنچی، اور اس ساری محنت، مجاہدے اور خلوص اور نیک نیتی کا جواب قوم نے کیا دیا؟ فما کانا جواب قوم ہی الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه. قوم نے کہا کہ یا تو اس بندے کو قتل کر دو، یا ہمارے آبائی دین کو اور ہمارے بتوں کو اور ہمارے بت خانوں کو اور ہمارے رسم و رواج کو غلط کہتا ہے، تو اسے قتل کر دیا جائے، یا آگ جلا کر زندہ آگ میں پھینک. کیا بگاڑا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ فرمایا تو انجاہ اللہ من النار، اللہ نے انہیں آگ سے سلامت نکال دیا. وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آگ ہی کو حکم دیا کہ تو ساری عمر جلاتی رہتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد بہاری بن جا. حضرات نے لکھا ہے آگ بجھ گئی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ درخت سرسبز ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری باتیں ملتی ہیں. لیکن قرآن کریم سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ نے آگ کو بجھنے کا حکم نہیں دیا تھا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، اے آگ، وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی کا سبب بن جا، اور جلانا چھوڑ کر راحت پہنچانے کا سبب بن جا. یعنی آگ کو بجھنے کا حکم نہیں دیا، آگ جلتی رہی، شعلے آسمان سے باتیں کرتے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ باد بہاری بن گئی. فرمان مخلوق ہے ساری. خاک و آب و باد و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان. یہ مٹی، آگ، ہوا، پانی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے لیے بے جان صحیح، لیکن اللہ کی تو مخلوق ہے، اس کے سامنے تو زندوں کی طرح مکلف ہیں، اس کا حکم بھی سنتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں. تو فرمایا انہوں نے کہا اسے زندہ آگ میں ڈال دو، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تو اسے لوریاں دے، کھلا، میرا محبوب ہے، اسے راحت پہنچا، ٹھنڈک پہنچا، درختوں کو جلاتی رہو، ابراہیم علیہ السلام کی یہ باد بہاری بن جاؤ. ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون، جو ایمان جنہیں نصیب ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑے دلائل. بظاہر دکھوں کی شکل دکھوں کی صورت میں رہتی ہے لیکن ان کے اندر راحت ڈال دی جاتی ہے. اللہ کے بندوں کو بیماریاں دکھ پریشانیاں بھی سکون اور راحت عطا کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمانوں کو بظاہر آرام دہ محلات اور خوابگاہیں بھی دکھ دیتی ہیں. بڑے بڑے عالی شان محلوں میں بڑے بڑے عالی شان قیمتی بستروں پر لیٹے ہیں, ہر طرح کی سہولتیں, اے سی چل رہے ہیں, روشنیاں لگی ہوئی ہیں, باہر گاردیں لگی ہوئی ہیں, یہ سو رہے ہیں, لوگ جاگ رہے ہیں, ان کی حفاظت کر رہے ہیں, پھر ان غریبوں کو نیند نہیں آتی, پھر کوئی گولی کھانا پڑتی ہے اور تب جا کر ان کی آنکھ بند ہوتی ہے. اندر سکون نہیں ہے نا, اندر پریشانیاں ہیں, اندر کی پریشانیوں کا علاج کیسے ہو؟ اور اندر سکون ہو تو راحت ہی راحت ہے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا وماواکم النار وما لکم من ناصرین. فرمایا دنیا داروں کا عجیب حساب ہے, انہوں نے اپنی دوستی کا سبب بھی غیر اللہ کو, بتوں کو اور غلط امیدوں کو بنا رکھا. ان کی دوستی بھی عجیب ہے دنیا داروں کی کہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کسی کے ساتھ چپکے رہیں گے. ہم جی اس کے بڑے جانسار ہیں, ہم جی اس پر, آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیسے عجیب لوگ تھے, مخلوق کتنی کتنی ان کے پیچھے, جی بالکل اشارے پر جان دے دیں. تو جب وہ پکڑے گئے اور انہیں تباہ کر دیا گیا تو کسی نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا, بلکہ لوگ کہتے تھے ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی. فرمایا دنیا دار کی دوستی بھی دنیا میں اللہ کے علاوہ بتوں کی دوستی پر ہے. خواہشات کے بت, آرزوؤں کے بت, اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے بت, میں اس کے ساتھ چپکا رہوں گا, مجھے یہ مل جائے گا وہ. جب وہ نامید ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں مل رہا, دوستی ختم, پھر دوسری طرف بھاگ پڑتے ہیں. تو اعلی انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, تم نے اللہ کو چھوڑ کر خواہشات کے بتوں کو, پتھروں کے بتوں کو, اور مودت بینکم فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کے لیے, دنیا کے مزے لینے کے لیے دوستی کا سبب بنا دیا, تعلقات کا سبب بنا دیا. اور آپ اگر تجزیہ کریں, غور کریں, باقی باتوں کو چھوڑیں, سیاسی جماعتوں کو ہی دیکھ لیں, کوئی شخص کسی سیاسی جماعت میں اللہ کے لیے ہے, رضا باری کے لیے ہے؟ ہر بندے کے دل میں ہے میں یہاں چپ کروں گا, مجھے یہ مل جائے گا اور دنیا کے لیے. لیکن جب اس جماعت پہ مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو فرمایا یہ تو دنیا ہے, کل جب بارگاہ الہی میں پیش ہوگے, قیامت کا دن ہوگا, یکفر بعضکم بعض, تو ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے, یا اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں. یہ صرف یہ نہیں, یلعن بعضکم بعضا, ایک دوسرے پر لعنت کریں گے کہ اللہ تیری لعنت ہو اس پر, میں اس مردود کو کا دوست نہیں. دنیا کی دوستی خواہشات دنیا کی بتوں کے لیے ہے, خواہشات کے بتوں کے لیے ہے, اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہے, اور یہ کفر ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے امید رکھنا شرک ہے. فردا قیامت بھاگیں گے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے کہ اللہ تیری لعنت ہو اس پر, اس مردود سے میرا کیا تعلق ہے. لیکن وہ کام نہیں دے گی. وماواکم النار وما لکم من ناصرین, یہ لڑتے بڑتے سب کو تمہیں دوزخی میں جانا ہو, جنہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، دنیاوی لذات کے لیے کفر سے لپٹے رہے، پھر دنیا داروں کے قدموں اور جوتیوں سے لپٹے رہے. آج بھاگنے کی ضرورت نہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہو تو بھی جاؤ جہنم میں، وہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہو. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا. نور ایمان ہوگا، ایماندار گناہگار ہوگا تو اسے امید ہوگی، معصوم بچے بھی سفارش کریں گے کہ اے اللہ ہمارے والدین کو چھوڑ دے ہمارے ساتھ آنے دے، نیک لوگ نیک دوست سفارش کریں گے، اہل علم اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، قرآن کریم سفارش کرے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، نمازیں سجدے روزے سفارش کریں گے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے. یعنی جو بندہ اللہ کی عظمت کا قائل ہے، آخرت کا قائل ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس تو بہت سے ذرائع تو ہیں، اس کی بچت کی گنجائش تو ہے، اس کے کچھ ایسے لوگ تو ہیں جو اس کی سفارش. کفر تو ایسی بلا ہے کہ اس کا تو کوئی معاون ہی نہیں، کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی. فَآمَنَ لَهُ لُوت، تو ابراہیم علیہ السلام پر لوت علیہ السلام ایمان لائے، پوری قوم نے انکار کر دیا، آگ میں پھینک دیا، ایک بندے نے ساتھ دیا. اللہ کریم نے ان کو ایسا نوازا کہ انہیں بھی نبوت عطا کر دی، وہ بھی نبی تھے. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ پہلی ہجرت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور ایک اہلیہ ساتھ تھیں اور لوط علیہ السلام. انی مہاجر الی ربی، یعنی میں ہجرت، آپ نے فرمایا میں ہجرت کسی شہر، کسی ملک، کسی علاقے کی طرف نہیں کر رہا، میں ہجرت دار الکفر سے اپنے پروردگار کی طرف کر رہا، جہاں وہ چاہے گا مجھے لے جائے گا، اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اور وہ غالب بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جہاں بہتر ہوگا وہاں مجھے لے جائے گا، میں تو اس کے دست کرم کے تابع ہوں، جہاں وہ چاہے گا مجھے لے جائے گا. فرمایا انہوں نے تو گھر سے نکال دیا، بے وطن کر دیا، بے آسرا کر دیا، بغیر کسی دوست رشتہ دار کے، ایک لوط علیہ السلام ساتھ تھے، لیکن ہم نے انہیں ایسے نوازا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے انہیں ایسا نوازا کہ اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، پھر یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، اور اسی کی نسل میں ہمیشہ کے لیے نبوت لکھ دی. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. گویا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک نبوت ان کے خاندان میں لکھ دی. نمرود نے یا قوم نے اگر وطن سے نکالا تو کیا بگاڑا، اتنے انہیں وطن عزیز بھی عطا فرمایا، گھر بھی عطا فرمایا، اور ایسی اولادیں عطا فرمائیں کہ جو رہتی دنیا تک اعلی کلمۃ الحق کا سبب بنی، اللہ کے نبی اور رسول اور اولی العزم رسول ہوئے، اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں انہی کی نسل سے نوازی گئیں، تشریف لائیں۔ تو نمرود نے یا قوم نے ان کا بگاڑا کیا؟ نمرود اور اس کی قوم اور ان کافروں کے حصے میں تب سے قیامت تک لعنت آئی، آخرت میں بھی ان کے حصے میں لعنت آئی، اور دنیا کے بہترین مناصب یعنی مناصب نبوت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں منتقل کر دی گئی۔ انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی ہے کہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چار پشت تو مسلسل نبوت ہے نا۔ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، چار پشت تو مسلسل نبوت ہے، اور پھر جتنے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک ہوئے سارے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، تب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی انہی کے خاندان سے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، یہ اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو گویا ساری نبوت اس کے بعد جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ سے بھی حفاظت فرمائی، دار الکفر کو ان کی برکات سے محروم کر دیا۔ جب انبیاء ہجرت کرتے ہیں تو نقصان انبیاء کا نہیں ہوتا، نقصان اس سرزمین کا ہوتا ہے کہ ان برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ آج بیت اللہ شریف کے ساتھ مکہ مکرمہ میں روضہ اطہر بھی ہوتا تو کیا بہاریں ہوتی؟ تو اہل مکہ نے اگر ہجرت پہ مجبور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سرزمین مکہ کو گنبد خضرا سے محروم کر دیا، تو نقصان کس کا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا، ہم نے اس سے بہترین زمین پہ انہیں رکھا، بہترین اولاد سے نوازا، اور قیامت تک نبوت ان کی نسل میں منتقل کر۔ انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں جن کا باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی۔ اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق ایک ایسی ہستی ہیں جن کے بیٹے صحابی، پوتے صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، چار پشت صحبتیں محمد الرسول نصیب ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، ان کا باپ صحابی، خود صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی، مسلسل چار نسل نبوت نصیب ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام کی تعریف میں حضور نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، خود نبی تھے، باپ نبی تھے، دادا نبی تھے، پردادا نبی تھے۔ اور غیر انبیاء میں صرف ایک ہستی ہیں ابو بکر صدیق جن کے پوتے صحابی، بیٹے صحابی، خود صحابی، باپ صحابی۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کی نسل میں نبوت لکھ دی، اور ان کی نسل میں کتاب الہی لکھ دی کہ جو کتاب بھی اس کے بعد آئے گی وہ نبی و رسول تمہاری نسل سے ہو۔ بات ہے نہ ہو اجرہ فی دنیا، دیکھ لو انہیں دنیا میں ہم نے کن مرتبوں سے نوازا، ان کی اس استقامت کا جو انہوں نے بت پرستوں کے مقابلے میں دکھائی، آگ میں گرنا قبول کر لیا لیکن بت پرستوں کی بات کا رد کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، تو ہم نے اس کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی کتنے انعامات دیے۔ یعنی استقامت علی الدین اور دین پر عمل کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے۔ دنیا میں بھی راحت و سکون، عزت و آبرو اتباع دین میں ہے، اس سے باہر بندہ شہروں میں بھی ایسے رہتا ہے جیسے ویرانوں میں بس رہا ہو، جنگلوں میں اکیلا جی رہا ہو. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن جب سے ہم نے عملاً دین چھوڑا ہوا ہے کیا ہمارے شہر بھی جنگل نہیں بن گئے؟ ایک گھر میں کوئی مرے جیے، دوسرے گھر میں کوئی پتہ ہی نہیں. ایک گھر میں میت رکھی ہے، دوسرے میں بینڈ بج رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون مر گیا کون زندہ ہے، کون لٹ گیا کون سلامت ہے، کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ. ہمارے شہر بھی ویرانے نہیں ہو گئے؟ اور اگر دین ہو اور یہ لوگ پانچ وقت مل کر محلے کی نماز ادا، مسجد میں نماز ادا کریں، عیدیں پڑھیں، جمعے پڑھیں، ملیں جلیں، تو ایک دوسرے کا پتہ تو ہو، خبر تو ہو، راحت تو ہو. تو دنیا میں بھی راحت دین میں ہے. جو لوگ دین چھوڑ کر چوری، بدکاری، رشوت سے دولت جمع کر کے راحت تلاش کرتے ہیں، دولت تو آ جاتی ہے لیکن اپنے ساتھ دکھ لے کر آتی ہے، پریشانیاں لے کر آتی. تو فرمایا فاتینا ہو اجرہ فی الدنیا، ہم نے انہیں دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیک بندوں کی صفوں میں ہوں، اللہ کے محبوبوں کی صفوں میں ہوں. ملوتا اس قال لقومه انکم لتاتون الفاحشہ، اور لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی، وہ پہلے مہاجر تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت عطا کی، ہم نے انہیں اپنا نبی بنا دیا. اور جس قوم کی طرف بھیجا وہ قوم از حد رفتہ تھی، بدترین لوگ تھے دنیا کے، تو انہوں نے انہیں تبلیغ کی کہ جو برائی تم کرتے ہو تم سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہے. انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، روئے زمین کی بڑی قومیں گزر چکی ہیں اور ان کی تاریخ موجود ہے، ان کے حالات موجود ہیں. جو ظلم تم کرتے ہو یہ کسی قوم نے کیا نہیں ہے، یہ تمہارا کیا، تمہارا دماغ پھر گیا ہے، تمہاری عقلیں خراب ہو گئی ہیں، اور تم کس عذاب میں گرفتار ہو گئے ہو؟ انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل، تم بدکاری ہم جنس ہی کرتے ہو، اور یہ ہم جنس پرستی جو ہے یہ تو راہ حیات کو منقطع کرنے والی بات ہے، انسانی نسل کے توالد و تناسل کو ختم کرنے والی بات ہے، یہ تو زندگی کا راستہ کاٹنے والی بات ہے. تم کیسی عجیب قوم ہو. وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم ایسے عجیب لوگوں کی ایک تو برائی کرتے ہو پھر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس پر فخر بھی کرتے ہو. گناہ کرنا ایک جرم ہے، ہو سکتا ہے کبھی دل میں کوئی ایسا خیال آ جائے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے. ایک اور جرم عجیب ہے کہ گناہ کر کے پھر مجالس میں بیٹھ کر اس پر فخر کرنا. شاید کبھی کسی کو آپ میں سے بھی تجربہ ہوا، لوگ ڈاکے کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پھر دوستوں میں بیٹھ کر قصے سناتے ہیں، فلاں جگہ ہم نے یہ کر دیا، اس پر فخر کرتے ہیں. تو یہ جو دوسرا جرم ہے اس کو بیان، اس پر فخر کرنا، یہ توبہ کے دروازے بند کر دیتا، بندہ اسی پہ قائم ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے بہت بڑا کام کیا، میں بہت بڑا مرد ہوں، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. فرمایا تم ایسے بدکار ہو کہ ایک تو برائی کرتے ہو، انسانیت کی حیات کی رگ ہی کاٹ دیتے ہو، اور پھر بتاتون فی نادی کو ملمنکر، اور پھر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ان برائیوں پہ فخر بھی کرتے ہو. فما کانا جواب قوم ہی، تو قوم نے کیا جواب دیا، لوگوں نے آگے سے کیا کہا؟ الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. انہوں نے کہا بھائی تم مت کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر ہم نہیں باز آئیں گے تو ہم پر عذاب آ جائے گا. تو لے آؤ بھائی وہ عذاب کہاں ہے، لے آؤ، ہم نہیں مانتے بات آپ، وہ جو عذاب آپ کہتے ہو آ جائے گا لے آؤ کہاں ہے، ہم نہیں مانتے، لاؤ عذاب. پتہ چل جائے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا سچے نہیں ہو، ہم تو آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہو، لیکن اگر آپ سچے ہیں تو ہم مان نہیں نہ رہے، پھر لاؤ عذاب کہاں ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. ایک درجہ ہے جرم کرنا، دوسرا درجہ ہے اس پہ فخر کرنا، تیسرا درجہ ہے کر لو جو کچھ تم سے ہوتا ہے. تو فرمایا ایک تو انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، مذاق اڑایا، انکار کر دیا، برائی کا راستہ اپنایا، ہم جنس پرستی شروع کر دی. اب مہذب قوموں نے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دے دیا ہے، یہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور اس پر بھی ان قوموں کو فخر ہے کہ ہمارے ہاں آزادی ہے. یہ کون سی آزادی ہے؟ برائی اور جرم پر آزادی آزادی نہیں ہوتی، جرم میں غرق ہونے اور تباہی کی طرف ایک قدم ہے. تو فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. تو قوم نے بالآخر کہا بھی لوط علیہ السلام اگر آپ سچے ہو تو لے آؤ عذاب کہاں ہے. انہوں نے دعا کی قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، یا اللہ یہ قوم اب اس طرح طانے دیتی ہے مجھے، کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہارے اللہ کا عذاب، تم عذاب لے آؤ ہم مان لیں گے تم سچے ہو. بھی پھر ماننے کے لیے بچو گے کب، پھر ماننے کے لیے تم ہو گے کہاں کے مان لو گے. تو انہوں نے دعا کی اللہ اب تو میری مدد فرما، اے رب، رب انصرنی. ربوبیت اللہ کی وہ صفت ہے جو کارگاہ حیات کو سارے نظام کو چلاتی ہے. تو انہوں نے رب کہہ کر پکارا، اللہ کہہ کر نہیں، کیونکہ یہ نظام ربوبیت کے تابع ہے. نے فرمایا ہے نظام کو چلانے والے اب ذرا ان کا تو فیصلہ کر دے، یہ باز نہیں آتے، فسادی قوم ہے. تو اللہ کریم نے جب فیصلہ فرما دیا تو فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جو فرشتے قوم لوط کی طرف عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت، جو انہیں حکم تھا بارگاہ الہی سے. ولما جات رسلنا ابراہیم بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی، اس وقت تک وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 120 برس تھی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی عمر 90 سال تھی کہ فرشتوں نے بشارت دی اللہ تمہیں بیٹا دے گا، تو وہ حیران ہوئے. دوسری جگہ قرآن کریم میں واقع ہے کہ ان کی اہلیہ نے یوں منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا عجیب بات ہے، میں ساری عمر میری اولاد، میری 90 سال عمر ہوگی اور میں بانج عورت تھی، میری اولاد کیسے ہوگی، ہذا بالی شیخا، اور یہ میرے میاں جو ہیں یہ تو ضعیف تر ہو چکے ہیں، 120 سال عمر ہے ان کی، تو اب اولاد کیسے ہوگی. تو فرشتوں نے کہا تھا تعجبین من امر اللہ اہل البیت، یہ نیک گھرانے کے لوگ تم اللہ کے حکم پر حیران کیوں ہوتے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے کرتا. تو بہرحال فرمایا جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ خبری لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی بس یہی کام تھا تمہارا یا کچھ کیوں قائل. قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کوئی مہمان آ گئے ہیں اور بھاگ کر گئے، ایک بچھڑا پورا ذبح کر کے سالم بچھڑا تل کے لے آئے مہمانوں کے ساتھ، پھر آگے رکھا تو انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. عرب میں ایک رواج تھا کہ جس کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی اس کا کھاتے نہیں تھے، تو دل میں انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ کوئی دشمن لوگ ہیں جو کھانے کی طرف تو ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو میں پوچھا بھائی تمہاری میرے ساتھ کیا رنجش ہے، کیا دشمنی ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ اللہ کے عجیب کام ہے کہ ایک جگہ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمینوں آسمانوں کی بادشاہت ابراہیم کے سامنے کھول کے رکھی، نوری انہیں دکھا دیا آسمانوں کا نظام کیسے چل رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں فرشتے اور کیا کیا کر رہے ہیں، زمینوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا رویدگی ہے، کیا تخلیق ہے، کیا موت کا نظام ہے، کیا بارشیں ہیں، کیا سب کچھ کھول کر سامنے دکھا دیا. دوسرے لمحے فرشتے آتے ہیں تو انہوں نے آدمی سمجھے ہوئے، اس کا مطلب ہے علم غیب اللہ کا ذاتی خاصہ ہے، صرف اللہ عالم الغیب ہے، اپنے محبوب بندوں کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، وہ جانتے ہیں، جو بات نہیں بتاتا تب تک نہیں جانتے، جب تک نہیں بتاتا، جب بتاتا ہے جان لیتے. اب فرشتے تھے وہ ان کے لیے بچڑا بھون کر، اگر جانتے کہ فرشتے ہیں تو خوراک کی کیا ضرورت تھی، جب انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینی تھی، اصل کام ہمارا قوم لوط کے ساتھ ہے، ہم جا ادھر رہے ہیں. قالوا انا مولک آل هذه القریۃ ان اہلھا کانوا ظالمین، یہ ہم اس شہر کو، اس علاقے کو تباہ کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں درمیان میں ایک نہر یا دریا تھا، اس کے پار جو رقبہ تھا وہ لوط علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ کار تھا، وہاں ان کی شریعت تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو تو، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ کو یہ بشارت اور خوشخبری سناتے جائیں، تو اصل کام تو ہم وہاں کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور انہوں نے جرم نہیں چھوڑا، پھر جرم پر فخر کیا، پھر اب کہتے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کا جو کرنا ہے وہ ہو جائے گا. قال لنا فیھا لوطا، تو فوراً انہوں نے کہا بھائی وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میرے عزیز ہیں، تو تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ قالوا نحن اعلم بمن فیھا، فرشتوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کون کون وہاں ہے، ہمیں خبر ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں پتہ ہے. لَنُجِّيَنَّهُ وَآلَهُ، لوط علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے اہل کو جو ان کا دامن تھامے ہو، سب کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، اِلَّا امْرَأَتَهُ، ان کی بیوی کے علاوہ سب کو بچا لیں گے. اب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، فیصلے ہوتے ہیں دلی تعلقات پر. یہ خاتون اللہ کے نبی کی بیوی تھی، رہتی اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، کھاتی پیتی اس کے گھر کا تھی، خدمت اللہ کے نبی کی کرتی تھی، لیکن دلی محبت کفار سے تھی اور ان کے ساتھ سے ہمیں گوئیاں کرتی رہتی، اور جب مہمان آتے تو انہیں بتاتی اور خبر دیتی. تو فرمایا جہاں جس کا دل اٹکا ہوا ہے اس کا انجام وہی ہوگا. فرعون کی بیوی کی تعریف فرمائی اللہ کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہترین خاتون ہے، رہتی فرعون کے گھر میں تھی، بیوی اس کی تھی، لیکن محبت موسیٰ علیہ، دلی رغبت موسیٰ کی طرف تھی، تو انجام ان کی طرف ہوا جنت کے ساتھ. تو فرشتوں نے عرض کی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمیں پتہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں سب بتا دیا ہے، نہ صرف آپ تو لوط علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، جتنے لوگ دلی طور پر ان کے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہم بچا لیں گے، ہاں سوائے ان کی بیوی کے، وہ نہیں بچ پائے گی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہے گی، چونکہ اس کا دل ہی روجان ان کافروں کی طرف ہے تو وہ اس طرف رہ جائے گی. فلما انجات رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، جب وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو نوجوان لڑکوں کی صورت میں، اور لوط علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بہت گھبرا، وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں، یہ قوم شہوت پرست ہے، یہ لڑکوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اب یہ میرے گھر آ گئے، میرے مہمان ہیں، قوم آ جائے گی ان سے زیادتی کریں گے، یہ بڑا ظلم ہے، بڑے پریشان ہوئے. سیا بہم بہت پریشان ہوئے, ودا کا بہم ذرا ان کا دل بڑا اس سے گھبرایا, تنگ ہوا, پریشان ہو گئے, یا اللہ یہ کیا ہوگا. وقال اللہ تخف, تب انہوں نے بتایا کہ آپ ڈرے نہیں, ہم فرشتے ہیں اللہ کے. ولا تحزن, ہماری فکر نہ کریں, یہاں بھی لفظ حزن کا دوسرے کے دکھ کے لیے آیا, ولا تحزن, ہماری فکر نہ کریں, انا منجوک واہلک الا امراتک کانت من الغابرین, ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کو بحفاظت یہاں سے نکالیں اور ان سب لوگوں کو جو آپ کا دامن تھامے ہوئے ہیں, واہلک, آل اور اہل انہیں کہتے ہیں جو دامن تھام لیں, جو ساتھ دیں, جیسے فرعون کے ساتھ اغرقنا فرعون و آل فرعون, فرعون اور فرعون کا دامن تھامنے والوں کو ہم نے غرق کر دیا. تو فرمایا آپ اور آپ کے پیروکار, ان سب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, سوائے آپ کی اہلیہ کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہے گی, اس کا دل ادھر دھڑکتا ہے وہ ادھر ہی جائے گی. اِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَىٰ آلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور ان شہر کے رہنے والوں پر, ان بستیوں پر تم آسمان سے مصیبتیں اور عذاب ڈھانے والے ہیں, اتارنے والے ہیں, اس لیے کہ یہ بہت بدکار ہے. اللہ کریم نے ایسا عجیب عذاب نازل فرمایا ان پر, تفاسیر میں آتا ہے کہ چار بڑے بڑے شہر تھے, سب سے بڑا مرکزی شہر جو تھا اسے صدوم کہتے ہیں, اس کا نام تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا, میں نے نیچے زمین تک وہ سارا جو ان کا علاقہ تھا وہ اکھیڑ کر اٹھایا اور آسمان کے اتنے قریب لے گیا جہاں سے مرغ کی اذان سنائی دیتی ہے, وہاں سے میں نے الٹ کر پھینک دیا اسی گڑے میں. پھر ان پر پتھر برسائے گئے آسمان سے, ہر پتھر پر کچھ لکھا ہوا تھا جو ان کے لیے خاص تھا. تو زمین میں جب گرے, دھنس گئے زمین میں, تو وہاں پھر گڑھا بن گیا جہاں آج بحیرہ مردار ہے. وہ گڑھا بن گیا, پھر اس میں دریا بھی آ کر گرتے ہیں تو پانی جمع ہو گیا, اسے بحیرہ کہتے ہیں, چھوٹا سمندر, اور اسے بحیرہ مردار کہتے ہیں کہ آج تک اس پانی میں زندگی کا کوئی اثر نہیں, کوئی مینڈک, کوئی مچھلی, کوئی چیز اس پانی میں زندہ نہیں رہتی, زندگی کا کوئی اثر نہیں, سیاہ پانی ہے اور اس میں زندگی کا کوئی اثر نہیں, اور اتنا بھارا پانی ہے, اتنے نمکیات ہیں اس میں کہ کوئی چیز اس کی سطح پہ پھینک تو ڈوبتے نہیں, بندہ اتر جائے تیرتا پھرے جہاں تک مرضی ہے ڈوبتا نہیں, وہ نمکیات اسے اٹھائے رکھتے. تو آج کل یہودیوں نے ایک پراپگنڈا نکالا ہے, بڑے عرصے سے بڑا پیسہ کما رہے ہیں, اور رات ہمارے ٹی وی والے بھی بتا رہے تھے, چونکہ یہ بھی سب باتیں وہیں سے لیتے ہیں نا, تو بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ اس کے نیچے جو مٹی ہے اس خاک میں جلدی بیماریوں کی شفا, یہ ہمارا ٹی وی بتا رہا ہے. یہ یہودیوں نے پراپوگنڈا کیا کہ یار یہ عجیب سا ہے, اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں, اس سے پیسہ کمایا جائے. تو انہوں نے مغرب والوں کو لگا دیا کہ جو نیچے کیچڑ ہے یہ جلدی بیماریوں کا علاج ہے. تو آپ کئی دفعہ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار مرد عورتیں یورپ کے وہ کیچڑ سارے بدن پہ مل کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر اسی پانی میں نہا لیتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ تو اللہ کی مرضی, لیکن جو جگہ باعث عبرت تھی اور جہاں سے بچ کر گزرنا چاہیے تھا اور عذاب کے نازل ہونے کی جگہ تھی, اسے یہودیوں نے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا, مبارک بنا لیا. اور رات میں نے یہ اپنے اس ٹی وی پہ دیکھا, مجھے بڑی حیرت ہوئی, ہمارے ٹی وی والے بھی بتا رہے تھے کہ یہ اس کے کیچڑ میں بڑی شفا ہے. بھگوان, سارے بدکار اور ہمجنس پرست غرق ہوئے تھے اور ان پر آگ برسی تھی اور آسمان سے پتھر برسے تھے اور انہیں الٹا کر غرق کر دیا تھا, اس لیے وہاں برکات زیادہ. ان کو شرم نہیں آتی, پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں, اور اپنے اس نالج میں بڑا فخر ہے جو کافروں سے لیتے. اور کافروں سے جہالت ملتی ہے. علم لینا ہے تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لو, علم لینا ہے تو اللہ کے قرآن سے لو. دنیا کو قرآن کی نظر سے دیکھو, دنیا کو شریعت کی نظر سے دیکھو, ورنہ جہالت ہی جہالت ہے. بھی جہاں کے بسنے والے بڑے بڑے عظیم شہر غرق ہو گئے, آگ برسی, پتھر برسائے گئے, آج تک وہاں زندگی کی رمق نہیں ہے, تو اس میں شفا کہاں سے آ گئی؟ نام ہی اس کا انگریزی میں ڈیڈ سی اور اردو میں بحیرہ مردار ہے, تو شفا کہاں سے آ گئی؟ لیکن چونکہ یہودیوں نے کہہ دیا ہے, اس لیے بڑے فخر سے ہمارے ٹی وی اینکر فرما رہے تھے کہ بڑی میں نے تحقیق کی ہے, اس کی جو کیچڑ ہے نا نیچے سے کالی مٹی نکلتی ہے, اس میں جلدی بیماریوں کی شفا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہدایت پر رکھے. فرمایا اللہ منزلون علی آل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون, ان کی برائیوں اور ان کے گناہوں اور فسق و فجور کی وجہ سے ہم ان پر آسمانوں سے عذاب نازل کریں گے, تباہی لائیں گے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور ہم نے ان عقل والوں کے لیے, دانش مندوں کے لیے وہاں ہمیشہ نشانیاں چھوڑ دیں, ہمیشہ کے لیے, یعنی اس گڑھے کو ہمیشہ کے لیے موت کا, تباہی کا گڑھا بنا دیا, اور اس کا نام ہی ڈیڈ سی اور بحیرہ مردار پڑ گیا, اور آج بھی اس میں زندگی کا کوئی اثر نہیں. قرآن تو اس کے بارے یہ بتا رہا ہے کہ بدترین جگہ ہے, اور ان کو تو لے ڈوبی, وہ تو غرق ہوئے, وہ تو تباہ ہوئے, ان پر پتھر برسے, لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اسے باعث عبرت بنا دیا کہ یہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں. اور عجیب ہے, حیرت ہے ہمارے دانشوروں پر کہ وہاں پھر شفا کے اعلان کر رہے ہیں. بیلا مدین خاہم شعیبہ, اور مدین میں شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی, بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.